السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
دہشت گردوں کے خلاف بندوق کی جنگ جیت رہے ہیں لیکن بلا جواز تنقید سے نفسیاتی جنگ ہار رہے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور جنوبی ایشیا سے خبروں میں، بھارت میں ماؤ باغیوں کے حملے میں 7 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں، اور ادھر افغانستان میں داعش کی ریڈیو نشریات کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے. اور بین الاقوامی خبروں میں، یورپی فضائی کمپنیاں تہران کے لیے پروازیں شروع کریں گی. سویڈن 80,000 پناہ گزینوں کو واپس بھیج سکتا ہے، اور یمن میں اغوا ہونے والے الجزیرہ کے صحافی کو رہا کر دیا گیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ.
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا ہے کہ دہشت
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ پاکستان فوجی طور پر دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت رہا ہے لیکن نفسیاتی طور پر یہ جنگ ہار رہا ہے. وہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق.
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف عسکری جنگ میں کامیابیاں مل رہی ہیں لیکن ان کے بقول بے جا تنقید اور مایوسی کی باتیں کرنے سے نفسیاتی جنگ ہم ہار رہے ہیں. انہوں نے جمعرات کو اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل پر کی جانے والی تنقید درست نہیں. واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے 4 صدہ کی باچا خان یونیورسٹی پر دہشت گردوں کے منظم حملے کے بعد کئی حلقوں، خاص طور پر قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ کی طرف سے نہ صرف انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل کے نفاذ بلکہ وزیر داخلہ چودھری نثار پر بھی کڑی تنقید کی گئی تھی. باچا خان یونیورسٹی پر حملے کے بعد پہلی مرتبہ نیوز کانفرنس کرنے والے وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ دہشت گردوں کی کاروائیوں کے بعد اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے.
بندوق کی جنگ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد ہماری افواج، ہماری سول آرمڈ فورسز، ہماری پولیس، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی کاوشوں اور کوششوں سے ہم جیت رہے ہیں. نفسیاتی جنگ ہم ہار رہے ہیں. جب ہم خود ہی تہیا کر لیں کہ ہم نے پینک کریٹ کرنا ہے، ہم نے خوف کی فضا پورے پاکستان میں عام کرنی ہے، ہم نے ایک دہشت برپا کرنی ہے، تو پھر ہمیں دشمنوں کی کیا ضرورت ہے؟
ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف قومی لائحہ عمل کے سبب شدت پسندی کے خلاف نمایاں کامیابی ملی ہے، اور ان کے بقول اس پیش رفت کو عمومی طور پر سراہا بھی جا رہا ہے.
جب حالت جنگ میں ہوں تو اپنی قوم کو مایوسی اور ہیجان انگیزی میں نہیں دھکیلا جاتا، قوم کو امید دلائی جاتی ہے. اور امید دلائیں آپ کیونکہ حالات میں بہتری آئی ہے. اور آپ کا یہ بار بار کہنا کہ کچھ نہیں ہے، سب تباہ ہے، سب برباد ہے، کوئی بہتری نہیں ہے، کوئی نیشنل ایکشن پلان پہ کام نہیں ہو رہا، یہ دشمنوں کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے.
سلامتی کے خدشات کے باعث اسکولوں کی بندش پر ان کا کہنا تھا کہ ایسا کرنے سے دہشت گردوں کے مقاصد کو تقویت ملے گی، اور اس ضمن میں وہ پنجاب حکومت سے بات کریں گے.
یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اسکول بند کر دیں، ہم اپنے ہسپتال خدا نخواستہ بند کر دیں، ہم اپنے محلے بند کر دیں، گلیاں بازار بند کر دیں اور چھپ کے کمروں میں بیٹھ جائیں. یہ چاہتے ہیں دہشت گرد. وہ نفسیاتی جنگ کا ایک حصہ ہے. ہم نے لڑائی کرنی ہے، ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے. جہاں کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنا ہے.
واضح ہے کہ باچا خان یونیورسٹی پر حملے کے بعد ملک کے مختلف حصوں، خاص طور پر صوبہ پنجاب میں حکومت نے اسکول ایک ہفتے کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا تھا. وزیر داخلہ نے کہا کہ ضروری ہے کہ خوف اور دہشت کی فضا کا خاتمہ کیا جائے.
ایک تو ان کے بندوق سے کے خلاف لڑنا ہے، دوسری اس دہشت اور خوف کی فضا کے خلاف لڑنا ہے. قوم کو متحرک ہونا پڑے گا، ہر ایک کو، کیونکہ یہ اندر کی جنگ ہے، یہ بارڈر کی جنگ نہیں ہے.
باچا خان یونیورسٹی پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد ایک بار پھر ملک میں تعلیمی اداروں کے تحفظ سے متعلق خدشات کا اظہار کیا جانے لگا ہے. تاہم پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کی طرف سے اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف کاروائیاں پوری قوت اور عزم کے ساتھ جاری رہیں گی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں بات کرتے ہوئے پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے کہا کہ بھارت کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے الزامات لگانا بند کر دینے چاہئیں، کیونکہ اس طرح خطے سے دہشت گردی ختم کرنے کی مربوط کوششوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسلام آباد سے ارشد سلیم کی رپورٹ۔
پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت کو پاکستان پر بے بنیاد الزامات کی روایت ختم کرنی چاہیے۔ جمعرات کو دفتر خارجہ کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں ترجمان قاضی خلیل اللہ نے کہا کہ دہشت گردی صرف بھارت کا ہی مسئلہ نہیں بلکہ پاکستان، اس خطے اور پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔
It is therefore important to do away with the practice of unsubstantiated allegations.
انہوں نے کہا کہ ہمیں بے بنیاد الزامات کی روایت ختم کرنی ہوگی، کیونکہ یہ تعاون کی حکمت عملی کے ذریعے علاقے میں دہشت گردی کے خاتمے کی کوششوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ یاد رہے کہ رواں ماہ پٹھان کوٹ میں بھارتی فضائیہ پر حملے کے بعد بھارت نے الزام عائد کیا تھا کہ یہ حملہ پاکستان میں موجود شدت پسند تنظیم جیش محمد سے وابستہ افراد نے کیا تھا۔ بھارت کی طرف سے فراہم کیے گئے ابتدائی شواہد کی تحقیقات کر کے پاکستان نے اس تنظیم کے متعدد مشتبہ شدت پسندوں کو گرفتار اور اس کے کچھ دفاتر کو سیل کر دیا تھا۔ تاہم رواں ہفتے فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند کے دورہ بھارت کے موقع پر انسداد دہشت گردی پر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں لشکر طیبہ، جیش محمد، حزب المجاہدین، حقانی نیٹ ورک اور دیگر شدت پسند گروہوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ اعلامیے میں صدر اولاند کی طرف سے پٹھان کوٹ اور گرداسپور میں ہونے والے شدت پسند حملوں کی مذمت کے علاوہ پاکستان سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ نومبر 2008 میں ممبئی میں ہونے والے دہشت گرد حملے کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرے۔
پاکستان has rendered enormous sacrifices while combating terrorism to make the world a safer and a better place۔
قاضی خلیل اللہ نے کہا کہ پاکستان نے دنیا کو ایک بہتر اور محفوظ جگہ بنانے کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عظیم قربانیاں دی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی برادری کی طرف سے ہماری قربانیوں کو سراہا گیا ہے، لہٰذا ہم اس بات کی امید رکھتے تھے کہ بھارت اور فرانس انسداد دہشت گردی کے مشترکہ اعلامیے میں اس بات کا ذکر کرتے۔ دسمبر میں پاکستان اور بھارت نے جامع مذاکرات بحال کرنے کا اعلان کیا تھا اور وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان کا مختصر دورہ بھی کیا تھا۔ رواں ماہ دونوں ملکوں کے خارجہ سیکٹریوں کے درمیان ملاقات متوقع تھی، مگر پٹھان کوٹ پر حملے کے بعد اسے ملتوی کر دیا گیا۔ قاضی خلیل اللہ نے بریفنگ کے دوران کہا کہ اسلام آباد اور نئی دلی اس سلسلے میں رابطے میں ہیں اور مذاکرات کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ دفاعی تجزیہ کار حسن عسکری رضوی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ موجودہ صورتحال میں خارجہ سیکٹریوں کے مذاکرات میں کسی اہم پیش رفت کے امکانات نظر نہیں آ رہے۔
فرینچ پریزیڈنٹ کی وزٹ میں یہ ضروری سمجھا گیا ہندوستان کی طرف سے کہ پاکستان کے خلاف بات جو ہے وہ ڈلوائی جائے، تو اس کی وجہ سے یہ معاملے جو ہیں خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس لیے فی الحال تو ریلیشن شپ میں کوئی ایسی میجر چینج جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئے گی۔
ان کا کہنا تھا کہ پٹھان کوٹ حملے کے بعد بھارت کو عالمی حمایت حاصل ہوئی ہے اور وہ پاکستان پر دباؤ بڑھائے گا، مگر اس سے نئی دلی کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ دہشت گردی کو قابو کرنے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان تعاون ہونا بہت ضروری ہے۔ حسن عسکری نے کہا کہ ماضی میں بھی بھارت نے پاکستان پر اس طرح دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ صدر اولاند کے دورے کے دوران بھارت اور فرانس کے درمیان 36 فرانسیسی جنگی طیاروں کی بھارت کو فروخت کے حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان ایک مفاہمت کی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے۔ اس حوالے سے قاضی خلیل اللہ نے پاکستان کے اس موقف کا اعادہ کیا کہ دفاعی سامان کی فروخت میں جنوبی ایشیا میں اسٹریٹیجک توازن اور استحکام کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پنجاب کے شمالی شہر جہلم کے مضافات میں جمعرات کے روز پولیس نے دہشت گردی کی ایک کوشش ناکام بنا دی ہے۔ لاہور سے اس کی تفصیل بتائیں گے افضل رحمان۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جمعرات کو ضلع جہلم کے علاقے میں ریلوے لائن کو دھماکے سے اڑانے کے لیے ایک دہشت گرد کی کوشش انہوں نے ناکام بنا دی۔ خبروں کے مطابق وہاں موجود ایک چرواہے نے نہ صرف پولیس کو اس کی خبر کی بلکہ دہشت گرد کی مزاحمت بھی کی۔ نجی ٹی وی چینل سما سے بات کرتے ہوئے اس چرواہے کا کہنا تھا،
ہم نے پیچھے سے پتھر اٹھا کر نا اسے مارے ہے، بہت زور زور سے پتھر مارے ہے، اس نے پیر مارا ہے، جس وقت اس نے پیر کیا ہم نے اسے پتھر مارا، وہ بھاگ کر نیچے گیا ہے، وہ پلی کے نیچے چلا گیا ہے۔ اتنے میں ملازم پولیس ملازم آ گیا جناب، ان لوگوں نے پیچھے سے نہ फायर किए है, वो नीचे भागकर गया है, थोड़ा सा आगे जाकर उसने एक ग्रेनेड फेंका है, दूसरे भागते वक्त उसने दूसरा ग्रेनेड फेंका है, जिस वक्त दूसरा ग्रेनेड फेंका है तो फिर आगे थोड़ा सा गया है ना, वो गिरा है, गिरते वक्त उसके पास वो ग्रेनेड फटा है।
पुलिस हुक्काम ने बताया है कि उन्होंने इत्तला मिलने के बाद इस दहशतगर्द को घेरे में लेकर इस कदर बेबस कर दिया कि उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। मौके पर मौजूद पुलिस के एक ओहदेदार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा,
उसका टारगेट था रेलवे ट्रैक, क्योंकि अभी को ट्रेन का टाइम था जिसको करना चाह रहा था, समझ नहीं अभी हुआ, अभी तो गबरस वक्त ही सारा पता चल गया।
इस ओहदेदार का कहना था कि दहशतगर्द ने दस्ती बम भी फेंके और पुलिस को दहशतगर्द के अपने आप को बम से उड़ाने के बाद वहां से मजीद दस्ती बम, पिस्तौल और धमाका खेज मवाद भी मिला है जो कब्जे में ले लिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी महकमा पंजाब ने हमला आवर मुबैना दहशतगर्द की लाश कब्जे में लेकर रावलपिंडी अस्पताल मुंतकिल कर दी है। तफ्तीशी अहलकारों ने इस हमला आवर की उंगलियों के निशानात हासिल कर लिए हैं जो नादरा भिजवाए जाएंगे ताकि इस शख्स की शनाख्त हो सके। रेलवे हुक्काम का कहना है कि रेलवे ट्रैक बिल्कुल दुरुस्त हालत में है और वहां पर रेलवे की मामूल की ट्रैफिक जारी है। दरियासना पुलिस का इस इलाके में एक सर्च ऑपरेशन इस गरज से जारी है कि अगर इस मुबैना दहशतगर्द का कोई साथी था तो उसको भी कानून की गिरफ्त में लाया जा सके। पाकिस्तान में गुज़श्ता बरस सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों की वजह से अमन अमान की सूरत हाल में काफी बेहतरी दिखाई दी, ताहम रवां साल के शुरू ही में दहशतगर्दी के वाकयात तेजी से रूनुमा हो रहे हैं। अफजल रहमान, उर्दू वीओए, लाहौर।
और क्वेटा से सत्तार काकड़ ने रिपोर्ट दी है कि बलूचिस्तान के दारुलहुकूमत क्वेटा में मुसल्ला अफराद ने फायरिंग करके 4 पुलिस वालों को हलाक कर दिया है।
पाकिस्तान के जुनूब मगरबी सूबा बलूचिस्तान में जुमेरात को नामालूम मुसल्ला अफराद की फायरिंग से 4 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। काम के मुताबिक मरकजी शहर क्वेटा के इलाके सेटेलाइट टाउन में मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम मुसल्ला अफराद ने गश्त पर मामूर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की, जिससे 2 एहलकार मौके पर ही हलाक हो गए। जख्मी होने वाले दीगर 2 पुलिस एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। हमलावर जाए वकुआ से फरार हो गए, जबकि पुलिस और फ्रंटियर कोर की नफरी ने यहां पहुंचकर शवाहिद जमा करके वाकये की तहकीकात शुरू कर दी हैं और सरियाब के इलाके में तलाश की कार्रवाई के बाद लगभग 48 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर उनसे पूछगछ की जा रही है। सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस वहीदुर्रहमान खटक ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बताया कि इस तरह के दहशतगर्दी के वाकयात पुलिस के हौसले फस्त नहीं कर सकते और अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी।
जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक हमलावर जो थे वो 4 थे, 2 मोटरसाइकिलों पर थे। उसमें से 3 बंदों को थोड़ा बहुत हमें वो मिला है कि उनकी शेप शक्ल सब कुछ हमें वो पता चल गया उसका। उसके बाद अभी हमने इन जनरल होल्डअप कराया हुआ है, इस वक्त मुख्तलिफ पॉइंट्स पे हमने नाके लगा दिए और हम सख्ती के साथ चेकिंग कर रहे हैं।
ज़राए अब्लाग को भेजे गए पैगाम में कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान मोहम्मद खुरासानी ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके एक दिहाई से जायद अरसे से दहशतगर्दी व शोरश पसंदी का शिकार रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता 2 बरसों में यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों और दीगर इकदामात की वजह से पुरतशद्दुद वाकयात में कमी देखी गई थी। ताहम इस दौरान भी पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों के एहलकारों पर अलाकत खेज अमलों के वाकयात होते रहे। रवां माह के अवायल में क्वेटा ही में एक खुदकुश बम धमाके में 12 पुलिस एहलकारों समेत 15 अफराद हलाक हो गए थे, जबकि इसी हफ्ते क्वेटा में ही होने वाले एक देसी साख्ता बम हमले में फ्रंटियर कोर के 5 एहलकार हलाक और 3 जख्मी हो गए थे। दरियासना जुमेरात को ही डेरा मुराद जमाली के इलाके में रेलवे लाइन को बम हमले से निशाना बनाने का वाकया पेश आया, ताहम इसमें किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाके के वक्त क्वेटा से रावलपिंडी जाने वाली रेलगाड़ी यहाँ से गुजर रही थी, लेकिन वो वाकये में महफूज रही। इस धमाके की जिम्मेदारी कलदम यूनाइटेड बलोच आर्मी ने कबूल की है। बलोच अस्करियत पसंद रेलवे लाइनों, गैस पाइपलाइनों और दीगर सरकारी अमलाक को माजी में भी निशाना बनाते आए हैं। सतार काकड़, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्वेटा।
मशरकी भारत में मुश्तबा माओ बागियों के हमले में 7 पुलिस एहलकार हलाक जबकि 6 दीगर जख्मी हो गए। پولیس حکام کا کہنا ہے کہ بدھ کو ایک بارودی سرنگ میں دھماکہ کر کے ان پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی خبر رساں ادارے اے پی نے پولیس کے ایک اعلی عہدیدار کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ اہلکار جھارکھنڈ ریاست کے ضلع پالامو سے ایک سرچ آپریشن کے بعد واپس آ رہے تھے کہ ایک بارودی سرنگ ان کی گاڑی کے قریب پھٹ گئی۔ پولیس عہدیدار کے مطابق اس واقعے میں 4 پولیس اہلکار موقع پر ہلاک ہو گئے جبکہ 3 کی موت ایک مقامی ہسپتال میں واقع ہوئی۔ افغانستان میں حکومت شدت پسند گروپ داعش کی ریڈیو نشریات کو بند کرنے میں ناکام رہی ہے اور اب یہ اطلاعات ہیں کہ نشریات کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ رواں ہفتے ہی اس نے دری زبان میں پروگرام نشر کرنا شروع کیے ہیں اور یوں اب اس کی نشریات پشتو اور دری زبان میں سنی جا رہی ہیں۔ اس ریڈیو نشریات کا آغاز گزشتہ سال کیا گیا تھا جس کا مقصد ان علاقوں میں جہاں داعش کے شدت پسند موجود ہیں دہشت کا پیغام پھیلانا ہے۔ یہ نشریات صوبے ننگرہار کے مرکزی شہر جلال آباد اور پاکستان کے سرحدی علاقوں تک میں سنی جا رہی ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے جو فرانس کے دورے پر ہیں کہا ہے کہ وہ تعلقات کے نئے دور کا آغاز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ توقع ہے کہ دونوں ملکوں کے سربراہ تجارتی معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ پیرس میں اپنے قیام کے دوران ایرانی لیڈر یورپی طیارہ ساز کمپنی سے 100 مسافر طیاروں کی خرید کے سمجھوتے پر بھی متوقع طور پر اتفاق کریں گے۔ 1999 کے بعد سے کسی ایرانی صدر کا فرانس کا یہ پہلا دورہ ہے۔ اور ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے نے کہا ہے کہ یورپی فضائی کمپنیاں 5 سال میں پہلی مرتبہ تہران میں اپنی پروازیں دوبارہ شروع کریں گی۔ جمعرات کو روزنامہ ایران نے ملک کی سول ایویشن اتھارٹی کے نائب سربراہ محمد خدا کرمی کے حوالے سے کہا کہ برطانوی فضائی کمپنی برٹش ایئر ویز کے حکام نے بدھ کو پروازیں دوبارہ شروع کرنے کے لیے تہران کا دورہ کیا تھا۔ انہوں نے مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ امریکہ کے ملٹری فورسز محدود تعداد میں لیبیا میں زمین پر موجود ہیں اور وہ ایسے ممکنہ اتحادیوں کی تلاش میں ہیں جو دہشت گرد گروپ داعش کے خلاف متوقع طور پر جلد شروع ہونے والی بڑی مہم میں شریک ہوں گے۔ وائس آف امریکہ کے سینٹرل ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
پیٹر کوک پینٹاگون کے پریس سیکرٹری ہیں، وہ لیبیا میں امریکی فوج کی موجودگی اور داعش کے خلاف متوقع فوجی مہم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہاں موجودگی کا مقصد اس بات کا بہتر ادراک ہے کہ وہاں اصل پلیئرز کون ہیں اور امریکہ کی حمایت کے لیے کون سے پلیئرز زیادہ مفید ہو سکتے ہیں۔ ان کے الفاظ،
وی آر لوکنگ ایٹ ملٹری آپشنز، رینج آف ادر آپشنز ایز اے گورنمنٹ۔
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم فوجی آپشنز دیکھ رہی ہیں، دیگر کئی آپشنز بھی سامنے ہیں، جیسا کہ ایک حکومت کے طور پر لیبیا کے اندر موجود صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کی جائے۔ ہم تیار ہونا چاہتے ہیں، جیسا کہ محکمہ دفاع لیبیا میں داعش کے خطرے کے بڑھنے کی صورت میں ہمیشہ تیار رہنا چاہتا ہے۔ مسٹر کوک نے بتایا کہ لیبیا میں امریکی دستوں کی تعداد محدود ہے اور اس حد تک کم ہے جس پر لیبیا کے عہدیداروں کا اتفاق ہے۔ امریکہ اس سے قبل بھی لیبیا کے اندر داعش کو ہدف بنانے پر آمادگی ظاہر کر چکا ہے اور اس نے ابو نبیل کو، جسے داعش کا لیبیا کے اندر چوٹی کا رہنما سمجھا جاتا تھا، نومبر میں ایک فضائی حملے میں ہلاک کیا تھا۔ داعش کو تاحال لیبیا کے اندر ایک بڑی لڑاکا فورس نہیں سمجھا جاتا، تاہم یہ دہشت گرد گروپ حالیہ مہینوں میں مضبوط ہوا ہے اور اس نے سرتے شہر اور اس کے مضافات پر اپنا کنٹرول مضبوط کیا ہے۔ ایک امریکی عہدیدار نے، جو خفیہ معلومات سے واقف ہیں، حال ہی میں وائس آف امریکہ کو بتایا تھا کہ اسلامک اسٹیٹ کے ان 500 کے قریب عہدیداروں اور جنگجوؤں نے، جنہوں نے شام اور عراق سے فرار حاصل کیا تھا، گزشتہ کئی ہفتوں کے دوران لیبیا کا رخ کیا ہے اور بظاہر لگتا ہے کہ داعش کے ان جنگجوؤں کی لیبیا آمد کسی سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہے۔ مغربی عہدیداروں کا اندازہ ہے کہ داعش کے 5,000 جنگجو لیبیا میں موجود ہیں۔ پینٹاگون کے پریس سیکرٹری پیٹر کوک کا کہنا ہے کہ یہ وہ صورتحال ہے جس پر ہمیں تشویش ہے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ اس خطرے سے نمٹنے کی خاطر آگے بڑھنے کے لیے ہمارے پاس کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں۔ مسٹر کوک کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایک ہی روز قبل امریکہ کے چوٹی کے فوجی افسر نے خبردار کیا تھا کہ داعش کی لیبیا کے اندر موجودگی خطے کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ یو ایس میرین جنرل جوزف ڈنفرڈ نے، جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف بھی ہیں، ان الفاظ میں اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ ایسے میں جب آپ داعش کے پھیلاؤ کے خلاف فیصلہ کن فوجی اقدامات کرنا چاہتے ہیں، آپ اس انداز میں کرنا چاہیں گے کہ جو طویل مدتی سیاسی عمل میں بھی مدد فراہم کرتے ہوں۔ اسلامک اسٹیٹ یا داعش نے لیبیا کو اپنے جنگجوؤں کے لیے ایک تربیتی مرکز کے طور پر استعمال کیا ہے اور یہاں سے تربیت حاصل کرنے والے اپنے جنگجوؤں کو بادزاں شام اور عراق کے لیے روانہ کیا ہے، لیکن اب خیال کیا جا رہا ہے کہ لیبیا داعش کے وسط پسندانہ منصوبوں میں اہم حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تائیوان کے صدر مائی انگ جو نے جو ایشیا کے اس علاقائی تنازع میں ملکیت کے ایک بڑے دعوے دار ہیں، جمعرات کے روز بحیرہ جنوبی چین کے متنازع جزائر کا دورہ کیا۔ صدر ما پنگ یو نے ایک فوجی طیارے میں ایتو آبا کا دورہ کیا جو جنوبی بحیرہ چین میں تائپنگ جزیرے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے اسی شام تائپے واپس آنے سے پہلے جزیرے پر تعینات 200 اہلکاروں سے ملاقات کی جو وہاں کوسٹ گارڈ، طبی کارکنوں اور سائنسی تحقیق کاروں کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے تائیوان کے صدر ما ینگ کے تائپنگ جزیرے کے دورے کے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس طرح کے اقدام جنوبی بحیرہ چین کے تنازع کے پرامن حل کے لیے مددگار نہیں ہوتے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان مارک ٹورنر کا کہنا تھا،
President Ma Ying-jeou has every right to make his position clear on the South China Sea۔
مارک ٹورنر کہہ رہے ہیں کہ صدر ما ینگ جو کو جنوبی بحیرہ چین پر اپنے موقف کو واضح کرنے کا پورا حق ہے، لیکن ہم ان کے اس موجودہ اقدام کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ واضح طور پر کشیدگی میں اضافہ کرے گا بجائے اس کے کہ جیسا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تناؤ کو کم کیا جائے۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ علاقے کے فریقوں کے درمیان بات چیت کا خیر مقدم کرتا ہے اور صرف سفارتی کاروائیوں سے ہی جنوبی بحیرہ چین سے متعلق امور کو نمٹایا جا سکتا ہے۔ پچھلے دنوں پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی ایک یونیورسٹی پر ہونے والا جان لیوا حملہ جس میں 21 افراد ہلاک ہو گئے تھے، یونیورسٹی کے اندرونی اور بیرونی ذرائع کے مطابق انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کی سنگین کوتاہیوں کا نتیجہ تھا جس نے اپنے اسٹاف کے ارکان اور مقامی پولیس کی طرف سے اٹھائے گئے خدشات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم نے چار صدہ میں واقع دہشت گردی کا نشانہ بننے والی باچا خان یونیورسٹی سے ایک رپورٹ بھیجی ہے، سنتے ہیں شہناز نفیس سے۔
اگرچہ کسی کو بھی پاکستان کے شمال مغربی شہر چارسدہ میں واقع باچا خان یونیورسٹی پر حملے کے براہ راست خطرے کا علم نہیں تھا، لیکن یونیورسٹی کے کئی ملازموں کا کہنا ہے کہ انہیں سیکیورٹی بڑھانے سے متعلق کہا جا رہا تھا۔ یونیورسٹی کے ایک سابق ایڈمن آفیسر ارسلان خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
جو میں نے اس منتھ میں بھی دو دفعہ ریکویسٹ کی تھی
سیکیورٹی،
میں یہ واقعہ ہوا ہے بلکہ ہمارے دو ہاسٹل ہیں، ہاسٹل 2۔
کرائسس مینجمنٹ سیل نے یونیورسٹی کو جو سفارشات بھیجی تھیں وہ ریکارڈ پر موجود ہیں، یونیورسٹی نے ابھی تک ان سفارشات پر عمل نہیں کیا ہے۔ یونیورسٹی کے سابق سیکیورٹی چیف محمد خوشحال خان نے یونیورسٹی کی انتظامیہ کو متعدد خط لکھے تھے جس میں انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے اضافی وسائل مہیا کرنے کی درخواست کی تھی، لیکن اس خط و کتابت کے باوجود انہیں کچھ زیادہ کامیابیاں نہیں ملیں۔ مقامی پولیس نے یونیورسٹی کو کم از کم 3 نوٹس بھیجے تھے جن میں یونیورسٹی انتظامیہ پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ وہ اس کے مشوروں پر عمل نہیں کر رہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ کو دیے جانے والے مشوروں میں سے ایک مشورہ یہ بھی تھا کہ نگرانی کے لیے ہاسٹل کی عمارت پر ایک واچ ٹاور بنایا جائے، اور وہ واچ ٹاور آخر کار تعمیر کر دیا گیا تھا، لیکن جس وقت دہشت گردوں نے اکبی دیوار پھلانگ کر ہاسٹل کا رخ کیا تو اس وقت واچ ٹاور پر نگرانی کے لیے کوئی محافظ موجود نہیں تھا۔ یونیورسٹی پر اٹھائے گئے ان سوالات کا دفاع کرنے کے لیے وائس آف امریکہ کو پشاور سے ٹیلی فون لائن پر صرف وائس چانسلر ڈاکٹر فضل رحیم مروت ہی مل سکے۔ انہوں نے اپنا موقف بیان کرتے ہوئے کہا،
تو مسئلہ یہ تھا کہ اگر سپوز اوپر آپ اب کوئی کہے گا کہ
حقیقت
یہ ہے کہ جب حملہ ہوا تو اس وقت یونیورسٹی کیمپس کے ارد گرد چھتوں پر نگرانی کے لیے قائم کی گئی 7 میں سے زیادہ تر چوکیوں پر سیکیورٹی گارڈز موجود نہیں تھے۔ یہ الفاظ تھے ڈاکٹر فضل رحیم مروت کے۔ اگر عمارتوں کی چھتوں پر نگرانی کے لیے بنائے گئے انتہائی اہم واچ ٹاورز پر حملے کے وقت سیکیورٹی گارڈز موجود ہوتے تو دہشت گردوں کے لیے کیمپس کے گرد کسی جگہ سے اپنے لیے راستہ بنا کر داخل ہونا اور یونیورسٹی کی مختلف عمارتوں کے اندر جانا کہیں زیادہ مشکل ہو سکتا تھا۔ یونیورسٹی کے عقب میں سب سے کمزور مقام پر کسی بھی طرح کا کوئی حفاظتی انتظام موجود نہیں تھا۔ دہشت گرد جن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کی تعداد 4 تھی اور جو سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں مارے گئے تھے، یونیورسٹی کے عقبی حصے کے جس مقام سے یونیورسٹی کے احاطے میں داخل ہوئے وہاں سے سیکیورٹی گارڈز کی قریب ترین چوکی 100 میٹر سے زیادہ دور تھی۔ گہری دھند میں آپ بمشکل 5 میٹر کے فاصلے تک ہی دیکھ سکتے ہیں، اور انتہا یہ ہے کہ وہاں اس وقت چوکی پر نگرانی کے لیے کوئی گارڈ بھی موجود نہیں تھا اور مقابلے کے لیے آنے والا سیکیورٹی گارڈ اس وقت راستے میں ہی تھا۔ یونیورسٹی کی انتظامیہ ان ناکامیوں کا الزام وسائل کے فقدان پر لگاتی ہے، لیکن وہاں کے کچھ ملازم یہ سوچتے ہیں کہ اگر سیکیورٹی کے لیے زیادہ سنجیدگی سے اقدامات کیے جاتے تو زندگیاں بچائی جا سکتی تھیں۔ یونیورسٹی پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد حکومت تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی سخت تر کرنے کے اقدامات کر رہی ہے اور ان سکولوں اور کالجوں کو بند کرنے کے نوٹس جاری کیے گئے ہیں جہاں سیکیورٹی کے انتظامات مقررہ معیاروں کے مطابق نہیں ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ دنوں میں ماحولیاتی تبدیلی کی بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی۔ دنیا بھر سے ماہرین پیرس میں سر جوڑ کر بیٹھے اور اپنے اس کرۂ ارض کو جو سب کا گھر ہے ماحولیاتی اثرات سے بچانے کے لیے گھر کے طور طریقوں میں تبدیلی کا معاہدہ طے کیا، اور عین جس وقت پیرس میں یہ کانفرنس شروع ہو رہی تھی بھارت اور چین دھند میں لپٹے تھے، اور جب یہ معاہدہ طے پا رہا تھا پاکستان میں دھند کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ دھند ہے کیا؟ کاروں اور دیگر ذرائع سے اٹھنے والا دھواں جس کے ذرات جم کر دھند کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ہوا میں آلودگی بڑھا دیتے ہیں، اور فضا کی یہ آلودگی جان لینے پر تلی ہے۔ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے پیٹرک برائس کہتے ہیں،
So we know that when air quality is bad, hospital admissions go up for asthma, hospital admissions go up for cardiovascular disease.
ہوا صاف نہ ہو تو ہسپتال میں دمے کے مریضوں کا داخلہ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح دل کے امراض میں مبتلا لوگ ہسپتال میں زیادہ داخل ہوتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہوا کی آلودگی زیادہ ہو تو مرنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ سٹینفورڈ یونیورسٹی میں کی گئی تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے درجہ حرارت میں 1 درجے سیلسیس کا اضافہ امریکہ میں سالانہ 1,000 افراد کی موت کا سبب بن جاتا ہے، اور دنیا بھر میں فضائی آلودگی سے 1 درجے سیلسیس سالانہ اضافے سے 20,000 سالانہ اموات ہوتی ہیں۔ ایسے شہروں میں جہاں فضا صاف نہیں ہے سب سے زیادہ بچے اور معمر لوگ خطرے میں ہیں۔ پیٹرک برائس کہتے ہیں کہ ٹریفک کم ہو جائے تو فضا کی آلودگی بھی کم ہو سکتی ہے۔
We can encourage biking, we can encourage carpooling, we can encourage mass transit. Anything we can do to
ہم سائیکل کی سواری کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، کارپول کر سکتے ہیں، یعنی بہت سے لوگ مل کر ایک کار میں کام پر جا سکتے ہیں۔ ہم بڑی گاڑیوں میں زیادہ لوگوں کے سفر کو فروغ دے سکتے ہیں۔ ٹریفک کا ہجوم کم کرنے کے لیے ہم جو بھی کریں وہ لوگوں کی صحت بہتر بنانے میں مددگار ہوگا۔ عالمی ادارے صحت کا اندازہ ہے کہ کھانے سے ہونے والی بیماریوں سے ہر سال تقریباً 5 لاکھ بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ناصاف پانی اس میں بڑا دخل رکھتا ہے۔ برائس کہتے ہیں، ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ آلودگی کن چیزوں سے ہوتی ہے۔ پانی صاف نہ ہو تو اسے پینے، اس میں نہانے اور کھانا پکانے کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، یہ جان لینے کے بعد لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ صاف پانی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ برائس کہتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی طوفانوں کا باعث بھی ہے، سیلاب اسی سے آتے ہیں، اور سیلاب کے پانی میں زہریلے مادے شامل ہو کر فصلوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ جب خطرات اتنے زیادہ ہیں تو سوچنا ہوگا کہ ہم ذاتی طور پر اپنے ماحول کو کیسے بچا سکتے ہیں تاکہ ہمارے بچے ایک محفوظ زندگی گزار سکیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
Oh,
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے لیفٹیننٹ جنرل جان میک نکلسن کو، جو اس وقت نیٹو اتحاد کی زمینی افواج کے سربراہ ہیں، افغانستان میں بین الاقوامی افواج کی کمان کے لیے منتخب کیا گیا ہے، جو جنرل جان کیمبل کی جگہ لیں گے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
امریکہ نے لیفٹیننٹ جنرل جان میک نکلسن کو افغانستان میں بین الاقوامی افواج کا نیا کمانڈر نامزد کیا ہے، جو کہ سینٹ کی توثیق کے بعد جنرل جان کیمبل کی جگہ یہ ذمہ داری سنبھالیں گے۔ پینٹاگون کے ترجمان کے مطابق جنرل نکلسن پہلے بھی افغانستان میں مختلف عہدوں پر پیشہ وارانہ ذمہ داریاں انجام دے چکے ہیں اور انہیں یہاں امریکی مشن کی اہمیت اور پیچیدگیوں کا بخوبی اندازہ ہے۔ جنرل کیمبل گزشتہ 1.5 سال سے یہ فرائض انجام دیتے آ رہے ہیں اور جلد ہی وہ اس عہدے سے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ جنگ سے تباہ حال ملک افغانستان میں بین الاقوامی افواج کی کمان کی تبدیلی ایک ایسے وقت ہونے جا رہی ہے جب طالبان کی کارروائیوں کے علاوہ یہاں شدت پسند گروپ داعش نے بھی اپنے قدم جمانا شروع کر دیے ہیں۔ سن 2001 میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ افغانستان میں القاعدہ کا مقابلہ کرنے والی امریکی اور دیگر بین الاقوامی افواج اپنا لڑاکا مشن مکمل کر کے سن 2014 کے اواخر میں یہاں سے جا چکی ہیں اور اب تقریباً 12,000 غیر ملکی فوجی، جن میں اکثریت امریکیوں کی ہے، یہاں مقامی سیکیورٹی فورسز کو تربیت اور انسداد دہشت گردی میں معاونت فراہم کرنے کے لیے موجود ہیں۔ گزشتہ سال کے اواخر میں طالبان نے اپنی مہم کو تیز کرتے ہوئے مختلف علاقوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا، جبکہ پاکستانی سرحد کے قریب واقع مشرقی صوبوں میں داعش نے جڑ پکڑنا شروع کی۔ اس ساری صورتحال میں افغان سیکیورٹی فورسز کی عسکریت پسندوں سے نمٹنے کی صلاحیت بھی کھل کر سامنے آ گئی اور متعدد بار انہیں بین الاقوامی فورسز کو مدد کے لیے بلانا پڑا۔ پاکستانی فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل اور سینٹ کے موجودہ رکن عبد القیوم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ نئے امریکی جنرل کو افغانستان میں بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب ماضی کے مقابلے میں افغانستان میں بین الاقوامی افواج کی تعداد بھی بہت کم ہے، اور ایسے میں جب حکومت کی عملداری بھی پورے ملک میں قائم نہ ہو تو نئے کمانڈر کے لیے یہ صورتحال ابتلا کا باعث بن سکتی ہے۔
ان کا جو ایک رول ہونا چاہیے فار دیٹ، دے ہیو ٹو on one hand defend themselves against any Taliban attacks, on the other hand they have to engage them for dialogue تاکہ افغان حکومت، افغان طالبان اکٹھے ہوں اور پاکستان، چائنا اور امریکہ ان کو کسی لائن کے اوپر لا سکے۔ ٹرائبل کلچر ہے وہ تو نہیں چینج ہوتا افغانستان کا، اینڈ دیٹ از نیور دیر ہیز بین اے اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ، اور ابھی بھی ٹرائبل سوسائٹی میں وار لارڈز ہیں، اینڈ دین کرپشن از ریمپینٹ۔ یہ آپ بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی جانتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ کوگمائر ہے ان اے کنٹری ویئر یو ہیو لمیٹڈ سولجرز کنفائنڈ ٹو بیسز۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان تقریباً 2,500 کلومیٹر طویل سرحد کی نگرانی بھی انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو متاثر کرتی رہی ہے۔ اسلام آباد کابل سے یہ کہتا آیا ہے کہ وہ اپنی جانب سرحد کی نگرانی کے نظام کو مؤثر بنائے تاکہ عسکریت پسندوں کی سرحد کے آر پار آزادانہ نقل و حرکت کو روکا جا سکے۔ پاکستان کی عسکری قیادت اس ضمن میں افغان اہم منصبوں کے علاوہ امریکی کمانڈروں سے بھی رابطے میں رہی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کراچی میں اسکول کے بچوں کے والدین ایسے میں پریشانی کا شکار ہیں جبکہ وہاں اکثر اسکولوں کی جانب سے سیکیورٹی کے خطرات کے سبب اسکول بند کرنے کے اعلانات آ رہے ہیں، اور دوسری جانب کچھ اسکول کھلے بھی ہوئے ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں۔
تعلیمی اداروں کو ممکنہ خطرات اور سیکیورٹی انتظامات پر اٹھتے سوالات کے پیش نظر کراچی میں کچھ اسکول بند اور کچھ کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، اور والدین اس الجھن کا شکار رہے کہ بچوں کو اسکول بھیجیں یا نہیں۔ سب سے پہلے خبر آئی کہ صوبہ پنجاب کے اسکول چند روز کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، اور پھر ملک کے دیگر حصوں کی طرح کراچی میں بھی آرمی اور نیوی کے اسکول بند ہونے کی خبر آئی۔ مقامی ذرائع ابلاغ پر بتایا گیا کہ اسکول سردی کی وجہ سے بند کیے گئے ہیں، لیکن ساتھ ہی اس بحث کا بھی آغاز ہو گیا کہ واقعی اسکول سردی کی وجہ سے بند کیے گئے ہیں یا سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے۔ بدھ کی رات سندھ کے وزیر تعلیم نثار کھوڑو نے ایک نیوز شو میں کہا کہ انہوں نے بھی سنا ہے کہ کچھ اسکولوں کو خطرہ ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ ان خدشات میں کتنی صداقت ہے۔ ساتھ ہی کراچی میں مختلف قسم کے اسکولوں کے بند ہونے اور کچھ کے بند نہ ہونے کی خبریں بھی آتی رہیں۔ کچھ اسکولوں نے والدین سے رابطہ کیا تو کچھ والدین نے اسکولوں سے، لیکن الجھن وہیں کی وہیں رہی کہ کیا تعلیمی اداروں کو کسی قسم کے حملے کا خطرہ ہے یا نہیں، اور بچوں کو اسکول بھیجا جائے یا نہیں۔ جمعرات کو سندھ کے وزیر تعلیم نثار کھوڑو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا،
سیکیورٹی پلان میں سمجھتا ہوں وہی ہے، رینجرز نے اس وقت بتایا تھا کہ ہمارے شہر میں کوئی 56 قسم کے اسپاٹس ہیں، 56 اسپاٹس ہیں جہاں ہماری نفری موجود ہوگی، اور وہاں 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہم 5 منٹ میں پہنچ سکتے ہیں۔ کہیں اگر ایسا کوئی واقعہ ہو رہا ہو، اللہ نہ کرے، تو ہم پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ صبح 7 بجے سے لے کے اسکول کے ٹائمنگ تک ہم پیٹرولنگ کریں گے شہر میں۔ ہم نے یہاں تک بھی کہا تھا کہ ہر اسکول کو اگر وہاں ویپن چاہیے، ویپن کے لائسنس چاہیے، تو ہم نے وہ بھی دینے شروع کر دیے جس نے بھی اپلائی کیا ہے۔
کراچی کے تعلیمی ادارے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن آئی بی اے سے منسلک تجزیہ کار ڈاکٹر ہما بقائی نے وائس آف امریکہ سے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے کہا،
کراچی میں اس وقت ایک انسرٹنٹی اور خوف تو اس حوالے سے بالکل موجود ہے، اور دیکھیے آپ اسکول کتنے دن بند کریں گے، 3 دن کے بعد کیا یہ سیکیورٹی تھریٹ ختم ہو جائے گا، یا وہ اٹیک کرنے والے 3 دن بعد اٹیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے؟ میرے خیال ہے کہ یہ تو بالکل ایک امیڈیٹلی، جیسے کوئی فائر بریگیڈ ہوتی ہے، یہاں آگ لگی یہاں بجا دو، یہاں آگ لگی یہاں بجا دو، میرے خیال ہے ایک امیننٹ تھریٹ ہے، اور اس کے حوالے سے ہماری حکومت کے پاس واقعی کوئی اسٹریٹجی نہیں، کوئی اس حوالے سے ہمارے پاس ایکچولی راہ عمل نہیں۔
جمعرات کو مقامی ذرائع ابلاغ پر کراچی یونیورسٹی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کی تلاشی کی خبریں بھی سامنے آئیں۔ تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہونے والے اعلیٰ سطح کے اجلاس کی خبریں بھی سامنے آئیں۔ ملک کے مختلف حصوں سے سیکیورٹی خدشات پر کچھ تعلیمی اداروں کے بند ہونے کی خبریں بھی سامنے آئیں، اور کچھ تعلیمی اداروں میں سیکیورٹی کے ناقص انتظامات پر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی خبریں بھی۔ لیکن والدین کی الجھن وہیں کی وہیں رہی کہ بچوں کو اسکول بھیجیں یا نہیں، اور اگر نہیں تو کب تک۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
لاہور ہائی کورٹ نے سول سوسائٹی کی طرف سے درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ لاہور اورنج لائن ٹرین کے ریلوے ٹریک کو تاریخی اہمیت کے 11 مقامات سے کم از کم 200 فٹ دور رکھا جائے۔ لاہور سے رپورٹ بھیجی ہے افضل رحمان نے۔
جمعرات کی شام لاہور ہائی کورٹ نے سول سوسائٹی کی طرف سے پنجاب حکومت کے پروجیکٹ لاہور اورنج لائن ٹرین کے بارے میں درخواست پر کارروائی کے بعد حکم جاری کیا ہے کہ اس منصوبے کے تحت ریلوے ٹریک کو تاریخی اہمیت کے 11 مقامات سے کم از کم 200 فٹ دور رکھا جائے۔ لاہور شہر کے اندر تقریباً 27 کلومیٹر طویل ریلوے ٹریک بچھانے کا $1.6 ارب لاگت کا یہ منصوبہ، جس کو 27 ماہ میں مکمل ہونا ہے، حکومت پنجاب کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے۔ 2 روز پہلے سمن آباد میں مقامی لوگوں نے اس منصوبے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے توڑ پھوڑ کی اور حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ جن زمینوں اور مکانوں کو سرکاری تحویل میں لے رہی ہے اس کا مناسب معاوضہ نہیں دے رہی۔ تعلیم، سائنس اور ثقافت کا اقوام متحدہ کا ادارہ یونیسکو اپنے ایک خط میں اورنج لائن ٹرین کے قریب سے گزرنے سے شالامار باغ جس طرح متاثر ہوگا، اس سے متعلق جو رپورٹیں اس ادارے کو موصول ہوئی ہیں، پنجاب حکومت کو ان سے مطلع کر کے تشویش کا اظہار کر چکا ہے۔ حکومت پنجاب نے اس خط کے جواب میں منصوبے کی تفصیلات بیان کر کے کہا ہے کہ اورنج لائن ٹرین منصوبے سے شالامار باغ کی تاریخی حیثیت متاثر نہیں ہوتی۔ تاہم ابھی تک یونیسکو نے اس جواب پر کوئی رد عمل نہیں دیا ہے، لیکن پاکستان میں سول سوسائٹی اورنج لائن ٹرین منصوبے پر سخت ناراض ہے۔ لاہور کنزرویشن سوسائٹی کے عہدیدار ڈاکٹر اعجاز انور نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ پوری دنیا میں شہروں میں اس طرح کی ٹرین زیر زمین بنائی جاتی ہیں، جبکہ اورنج لائن ٹرین کا یہ منصوبہ ہے کہ بڑے بڑے ستونوں پر ٹریک بچھایا جا رہا ہے۔
یہاں پہ ایک خالی ایک پلرز کے اوپر بنانے سے، جس سے کہ 23 کلچرل بلڈنگوں کا ویو بھی مجروح ہوتا ہے اور ان کو نقصان پہنچنے کا بھی احتمال ہے۔ یہ پبلک سوشل فیبرک جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو ہو جائے گا کیونکہ لوگ سڑک بھی کراس نہیں کر سکیں گے اور میکلور روڈ، نکلسن روڈ، جی پی او، نابا روڈ، جین مندر اور ملتان روڈ کی بہت ساری بلڈنگوں کے فساد یہ گرانا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ بہت بڑا ایک کلچرل جو ڈاکومنٹیشن ہسٹری نے کر رکھی تھی وہ ختم ہو جائے گی. میٹرو ٹرین ہو یا میٹرو بس ہو، یہ دو لائنوں سے ٹریفک کوئی کم نہیں ہو جائے گا. ضرورت اس وقت ہے ایک میس ٹرانسپورٹ، کیونکہ لاہور میگا سٹی ہے، اوور 10 ملین جو سٹیز ہوتے ہیں، یہاں پہ ہمیں ایک بڑا افیکٹو قسم کا میس ٹرانسپورٹ سسٹم چاہیے. انڈر گراؤنڈ 10 میل صرف بنا لیں، اس کی انکم سے مزید 10 میل بن جائیں گے. یہ حکومت جو ہے یہ الیکشن پلوائے کے طور پر اس کو بنا رہی ہے، ویزیبلٹی دینا چاہتی ہے.
جمعرات کو لاہور ہائی کورٹ نے جن مقامات سے اورنج لائن ٹرین کو 200 فٹ تک دور رکھنے کا حکم جاری کیا ہے، ان میں شالامار باغ، چبرجی، بدھو کا آوا، زیب النساء کا مقبرہ، جی پی او، ایوان اوقاف، سپریم کورٹ، لاہور رجسٹری بلڈنگ اور سینٹ اینڈریو چرچ بھی شامل ہیں. افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور.
اقوام متحدہ کی ثالثی میں شام کے تنازع سے متعلق جنیوا میں شروع ہونے والی بات چیت سے محض ایک دن قبل شامی صدر بشار الاسد کی حکومت پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں شامیوں کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مہیا کی جانے والی امداد کو روک رہے ہیں. اس کی مزید تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز نفیس.
اقوام متحدہ کے فلو بہبود کے ادارے کے سربراہ سٹیفن او برائن نے سیکیورٹی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شامیوں کو ہنگامی بنیاد پر امداد مہیا کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کریں.
As this conflict approaches its sixth year, now is the time for those council members with influence on the parties to put their differences aside and come together.
ایسے میں جب اس تنازع کو شروع ہوئے 6 برس ہونے کو ہے، اب کونسل کے ان اراکین کو جو فریقین پر اثر و رسوخ رکھتے ہیں چاہیے کہ وہ اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے آگے بڑھیں اور لاکھوں کی تعداد میں ان شامی باشندوں تک رسائی کو بہتر بنانے کے لیے راہیں تلاش کریں، وہ شامی جو ان علاقوں میں پسے ہوئے ہیں جہاں تک رسائی مشکل ہے. اس ماہ کے اوائل میں باغیوں کے زیر کنٹرول مدایا نامی علاقے میں لوگوں کو پہلی دفعہ کچھ امداد فراہم کرنے کی اجازت دی گئی تھی، تاہم شام کی مجموعی صورتحال انتہائی خراب بتائی جا رہی ہے، جہاں 500,000 لوگوں کا خوراک اور دیگر بنیادی سہولتوں تک رسائی نہیں ہے. ادھر جنیوا میں جب مذاکرات شروع ہونے میں چند ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، یہ واضح نہیں ہے کہ مذاکرات میں کون کون شریک ہو رہا ہے. منتظمین کا کہنا ہے کہ یہ باقاعدہ مذاکرات نہیں ہوں گے، بلکہ اس بات چیت کا مقصد امن مذاکرات کے لیے بنیادی ڈھانچہ تشکیل دینا ہے. شامی حکومت رواں ماہ کے شروع میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایل جی سے بات چیت کے بعد مذاکرات میں شرکت کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے. اقوام متحدہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس بات چیت میں شرکت کرنے والوں کی فہرست مذاکرات شروع ہونے سے پہلے نہیں بتائی جائے گی، تاہم یہ بات واضح ہے کہ اس بات چیت میں دہشت گرد گروپ داعش کو مدعو نہیں کیا گیا ہے. شام کے تنازع کے حل کے لیے ان مذاکرات کو امریکہ، یورپی یونین، روس، ترکی اور سعودی عرب کی حمایت حاصل ہے، اور پیرس اور امریکہ میں دہشت گرد حملوں اور پناہ گزینوں کے بڑھتے ہوئے بحران کی وجہ سے اس حمایت میں مزید تیزی آئی ہے. اندازے کے مطابق اگلے سال کے آخر تک شام اور عراق سے مغربی یورپ میں داخل ہونے والے پناہ گزینوں کی تعداد 4 ملین تک پہنچ جائے گی. یہ مذاکرات 25 جنوری کو شروع ہونے تھے، تاہم اس بحث کی وجہ سے کہ بات چیت میں حزب اختلاف کی نمائندگی کس کو کرنی چاہیے، یہ مذاکرات جمعے تک ملتوی ہو گئے تھے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
عالمی ادارے صحت زیکا وائرس سے نمٹنے کے لیے ایک ہنگامی اجلاس منعقد کر رہا ہے. جیف کلسٹر کی رپورٹ، اسد حسن کی زبانی.
جمعرات کو جنیوا میں ایک خصوصی سیشن کے دوران ڈبلیو ایچ او کی ڈائریکٹر جنرل مارگریٹ شان نے کہا کہ زیکا وائرس کو انسانوں کے لیے اس وقت معمولی خطرہ سمجھا جاتا تھا جب یہ پہلی بار 1947 میں یوگنڈا میں منظر عام پر آیا تھا، لیکن اس کے بعد سے یہ پوری دنیا میں پھیل گیا اور حالیہ برسوں میں یہ اعصابی پیچیدگیوں سے متعلق وائرس نظر آتا ہے۔
Last year the virus was detected in the Americas where it is now spreading explosively.
وہ بتا رہی ہیں کہ گزشتہ سال یہ وائرس امریکہ میں پایا گیا تھا جہاں یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آج کے دن تک اس خطے میں 23 ممالک اور علاقوں میں اس وائرس سے متاثرہ کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ خطرے کی سطح انتہائی زیادہ ہے اور اس وائرس کی آمد ایسے بچوں کی پیدائش میں اضافے کے ساتھ جڑی نظر آتی ہے جن کے سر پیدائشی طور پر معمول سے ہٹ کر چھوٹے ہوتے ہیں۔ مس چان نے زور دیا کہ زیکا وائرس اور بچوں کی نقص کی حامل پیدائش میں عمومی سے تعلق کی وثوق کے ساتھ تصدیق نہیں ہو سکی ہے، تاہم انہوں نے بتایا کہ اس چیز پر شک بہت زیادہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وائرس سے خطرات کی حیات بھی ایسے میں تبدیل ہوئی ہے جب خطرناک حد تک اس کے پھیلاؤ کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ ڈبلیو ایچ او کی ڈائریکٹر نے بتایا کہ ہنگامی اجلاس پیر کے روز جنیوا میں منعقد ہوگا جس کا مقصد بین الاقوامی تشویش کی سطح تجویز کرنا اور پھر اس خطرے سے نمٹنے کے لیے متاثرہ ملکوں میں اقدامات تجویز کرنا ہے۔ زیکا وائرس کا نام یوگنڈا میں زیکا نامی جنگل سے منسوب ہے جہاں یہ وائرس پہلی مرتبہ 1947 میں ایک بندر میں دریافت ہوا تھا۔ یہ وائرس مچھر کے ذریعے پھیلتا ہے اور شروع میں خیال کیا جاتا تھا کہ صرف بندر ہی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ جب یہ انسانوں میں منتقل ہوا تو اسے بہت معمولی نوعیت کی بیماری سمجھا گیا۔ برازیل اور وسطی و مشرقی امریکہ کے دیگر ملکوں میں زیکا وائرس کے حالیہ پھیلاؤ کے بعد سپرے کے ذریعے مچھروں کے خاتمے کی کوششیں بڑے پیمانے پر کی جا رہی ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
پچھلے چند مہینوں میں داعش کا قلاقمہ کرنے والے اتحاد اور شام اور عراق میں زمین پر جنگ کرنے والی افواج نے داعش کو یکے بعد دیگرے شکست سے دوچار کیا ہے۔ وسط جنوری میں امریکہ کے وزیر دفاع ایشٹن کارٹر نے کہا کہ ہم دشمن سے علاقے واپس لے رہے ہیں اور پیش رفت کر رہے ہیں۔ رقہ اور موصل کے درمیان اور ان کو جانے والے اہم راستوں کو کاٹ کر ہم نے داعش کے لیے جنگجوؤں اور ساز و سامان کی صلاحیت ختم کر دی ہے۔ ہم جنگ میں داعش کے لیے کام آنے والی مالی صلاحیت کو زخم پہنچا رہے ہیں۔ ہم اس کی تیل کی پیداوار اور اس کی صنعتی بنیاد کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہم مالی اعتبار سے داعش پر ضرب لگانے کے لیے بعض نئے طریقے بھی استعمال کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ابھی مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ داعش کے دو مراکز ہیں، شام میں رقہ اور عراق میں موصل، جو داعش کے لیے فوجی، سیاسی، اقتصادی اور نظریاتی مراکز کا کام دیتے ہیں۔ وزیر دفاع کارٹر نے کہا کہ یہ نہایت ضروری ہے کہ داعش کو شام اور عراق میں اس کے پیدائشی مقام پر شکست دی جائے، اور ساتھ ہی دنیا میں جہاں کہیں بھی یہ خبیث تنظیم جگہ بناتی ہے وہاں ضروری کارروائی کی جائے۔ لہذا داعش کا قلاقمہ کرنے والا اتحاد رقہ اور موصل میں داعش کو تباہ کرنے اور آس پاس کے علاقوں پر عسکریت پسندوں کے کنٹرول کو ختم کرنے کے لیے اپنی مہم کو تیز کر رہا ہے۔ تاہم ان کوششوں کا ذمہ محض داعش کا قلاقمہ کرنے والے عالمی اتحاد کے کلیدی ارکان ہی نہیں لے سکتے۔ داعش کو مستقل طور پر شکست دینے کے لیے عالمی ذمہ داری لازمی ہے، کیونکہ یہ ایک عالمی خطرہ ہے اور کوئی بھی قوم جسے اپنے لوگوں کے تحفظ اور اپنی تہذیب کے مستقبل کا خیال ہے اسے اس کا ادراک کرنا ضروری ہے۔ وزیر دفاع کارٹر نے کہا کہ امریکہ جنگ جاری رکھے گا، تاہم اس کے لیے سبھی لوگوں کو مل کر حصہ ڈالنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس مہم کو تیز کرنے کے لیے کوششیں تیز تر کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ بات ہمارے تمام اتحادی شرکا اور ہر اس ملک کے لیے لازم ہے جو مدد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ فوجی معاونت میں اضافہ کیا جائے۔ ساتھ ہی اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سفارتی، سیاسی اور اقتصادی سطح پر شراکت میں اضافہ کیا جائے۔ اس کے معنی یہ بھی ہوئے کہ ترقی اور تعمیر نو میں شمولیت اختیار کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ داعش کی صلاحیتوں کو منتشر کرنے کے لیے اور اسے ختم کرنے اور اس کی کمر توڑنے کے لیے ملک کے اندر اور باہر کارروائیاں کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کوششوں کو تیز کرنا ہوگا۔ شام اور عراق میں داعش کو لازمی طور پر مستقل بنیاد پر شکست دینی ہوگی اور ایسا ہی ہوگا۔ یہ شکست دیرپا ہونی چاہیے تاکہ اس نوعیت کی انتہا پسندی انہی مقامات سے دوبارہ سر نہ اٹھا سکے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پاکستانی سنگر عالمگیر کی زندگی پر فلم، ہیرو فواد خان ہوں گے۔ تفصیلات فکر و فن میں۔
دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سما، ایسا نشہ تیرے پیار نے دیا، سوچا نہ تھا کھو گئے سپنوں میں ہم۔ دیکھا نہ تھا۔
بالی ووڈ ہو یا پاکستانی فلمی صنعت، لگتا کچھ یوں ہے کہ آج کل دونوں کی فلم بنانے والوں کو مشہور و معروف ہستیوں پر فلمیں بنانا کچھ زیادہ ہی بھا گیا ہے۔ بالی ووڈ میں تو یہ کے بعد دیگرے کئی فلمیں بن بھی چکی ہیں، جبکہ پاکستان میں اس کی حالیہ مثال منٹو ہے۔ اب پاکستانی سپر اسٹار اور بالی ووڈ شائقین کے پسندیدہ فواد خان کو بھی ان کے پرستار جلد ایک ایسی ہی فلم میں جلوہ گر ہوتے دیکھیں گے۔ فواد خان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پرستاروں کو یہ خبر سنائی کہ وہ پاکستان میں پاپ سنگنگ کی بنیاد رکھنے اور اسے عروج دینے والے مایا ناز گلوکار عالمگیر کی زندگی پر بنائی جانے والی فلم البیلا راہی میں مرکزی کردار ادا کریں گے، جس کے لیے وہ بہت پرجوش ہیں۔
نیلی نیلی امبر پر چاند جب آئے، پیار برسائے، ہم کو ترسائے، ایسا کوئی ساتھی ہو، ایسا کوئی پریمی ہو، پیاس دل کی بجھا جائے۔ نیلی نیلی امبر پر چاند جب آئے۔
فلم کا نام عالمگیر کے اسی سپر ہٹ گیت سے لیا گیا ہے۔
راہوں میں گاتا چلا ہوں، نغمے سناتا چلا ہوں، سب کو بتاتا چلا ہوں، انسانی روحیں دنیا میں صرف ہے پیار کی پیاسی، صرف ہے پیار کی پیاسی۔
البیلا راہی کے فیس بک پیج پر فلم کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ فلم عالمگیر کے عام آدمی سے لے کر پاکستانی میوزک انڈسٹری کی مشہور شخصیت بننے تک کے سفر کی کہانی ہے۔ عالمگیر شہرت کے بامی عروج تک پہنچنے کے دوران جن نشیب و فراز سے گزرے، البیلا راہی میں وہی سب کچھ فلمانے کی کوشش کی جائے گی۔
شام سے پہلے آنا،
تعارف کے لیے کراچی میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں یہ اعلان کیا گیا کہ فلم پر کام جلد شروع کیا جائے گا۔ تقریب میں موجود فواد خان نے البیلا راہی گا کر سما باندھ دیا۔ عالمگیر نے ویڈیو لنک کے ذریعے تقریب سے خطاب میں فلم میکرز اور فواد خان کا شکریہ ادا کیا۔ فلم کے ڈائریکٹر سلطان غنی کا کہنا تھا کہ البیلا راہی کی ریلیز کی حتمی تاریخ تو ابھی نہیں دی جا سکتی، تاہم یہ فلم سن 2017 میں سینما گھروں کی زینت بنے گی۔
یہ شام اور تیرا نام، دونوں کتنے ملتے جلتے ہیں، تیرا نام نہیں لوں گا، نہیں لوں گا،
البیلا راہی کا اسکرپٹ فیصل ہاشمی نے لکھا ہے جبکہ فلم کے میوزک ڈائریکٹر کا انتخاب ابھی ہونا باقی ہے۔
کبھی تم ادھر سے گزر کے تو دیکھو، ان آنکھوں سے دل میں اتر کے تو دیکھو، یہاں تم کو اپنی محبت ملے گی، محبت ملے گی۔ کبھی تم ادھر۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، بہجت حاضر خدمت ہے۔ آئیے آج آپ کو سائنس کے شعبے سے کچھ بڑی ہی دلچسپ خبریں سنائیں۔ یورپی خلائی ایجنسی چاند پر نہ صرف کمن ڈالنے کی تیاریوں میں ہے بلکہ چاند پر انسانوں کے رہنے اور کام کرنے کے لیے بستیاں بسانے کے ایک مشن پر بھی کام کر رہی ہے۔ یورپی خلائی ایجنسی ای ایس اے نے دا مون اویکنز کے عنوان سے ایک نئی ویڈیو جاری کی ہے جس میں خلائی ادارے کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ وہ چاند پر انسانوں کی ممکنہ آباد کاری کے ایک مشن پر کام کر رہا ہے اور 2030 تک چاند پر بستی قائم کرنا چاہتا ہے۔ اگرچہ امریکی خلائی ادارہ ناسا یہ واضح کر چکا ہے کہ امریکی خلابازوں کی اگلی منزل میں ریخ ہوگی، لیکن یورپی خلائی ایجنسی بالکل مختلف عزائم کے ساتھ سامنے آئی ہے اور اس نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ انسان کو اگلی دہائی کے آخر تک چاند پر بھیجنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ لیکن یورپی خلائی ایجنسی کے مطابق یہ نئی تحقیق مقابلے کے لیے نہیں بلکہ یہ مشن بین الاقوامی تعاون اور شراکت داری کے ساتھ انجام دیا جائے گا۔ خلائی ادارے کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ بالآخر ہم تحقیق اور دریافت کے لیے چاند پر پائیدار انفراسٹرکچر تعمیر کرنے کے قابل ہو جائیں گے، جہاں انسان طویل مدت کے لیے زندگی گزارنے اور کام کرنے کے قابل ہوں گے۔ یورپی خلائی ادارے کو امید ہے کہ کرہ ارض پر زندگی کے آغاز کا راز چاند کے نادیدہ علاقوں میں آج بھی محفوظ ہوگا، جو ہمیں یہ بتا سکے گا کہ زمین پر انسانی زندگی کا آغاز کیسے ہوا تھا۔ امریکی تجارتی کمپنیوں کی طرح یورپی خلائی ادارہ بھی چاند کے جنوبی قطب میں دلچسپی رکھتا ہے، جہاں وہ برف کے پانیوں سے ڈھکے چاند کے ہمیشہ تاریکی میں ڈوبے رہنے والے علاقوں میں آبادی بسانے کا ارادہ رکھتا ہے، جبکہ ارد گرد کے علاقے جو تقریباً مستقل دھوپ حاصل کرتے ہیں قابل اعتماد شمسی توانائی فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کو یاد ہی ہے کہ 1969 کا سال تھا جب نیل آرمسٹرانگ پہلے انسان تھے جن کے قدم چاند پر پڑے تھے، اور اس کے ساتھ ہی چاند کی حقیقت سے پردہ بھی اٹھ گیا تھا، جسے سائنسدان ہماری زمین ہی کی طرح کا ایک کرہ بتاتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں، کیا پتا کل کو ہم بھی چاند پر بسنے والے لوگوں میں شامل ہوں۔ چاند کی بات ہوئی تو پانچ سیاروں کی بھی آپ کو بات بتاتے چلیں۔ عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری اور زحل جنوری کے آخری ہفتے میں آسمان پر ایک ہی قطار میں دیکھے جا سکیں گے۔ فلکیات کے ماہرین اسے آسمانی جشن کا نام دے رہے ہیں، اور اس کی قطار کو صبح سویرے فلک پر صاف دیکھا جا سکے گا۔ پھر یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ یہ سیارے کافی روشن ہوں گے اور ایک ہی قطار میں نمایاں ہوں گے، جہاں عطارد دائیں جانب پہلے نمبر پر ہوگا۔ سیارے ستاروں سے علیحدہ دکھائی دیں گے کیونکہ وہ زیادہ درخشاں اور چمکیلے ہوتے ہیں، اور ستاروں کی طرح ان کی چمک ماند نہیں پڑتی۔ earthsky.org کے مطابق 2015 کے اوائل کے بعد پہلی بار یہ قدرتی نظارہ دکھائی دے گا کہ سیارے ایک ہی قطار میں نظر آئیں گے۔ earthsky نے اپنے ویب سائٹ پر بھی کچھ دلچسپ تصویروں اور ایک ہدایت نامے کو بھی شائع کیا ہے، اگر آپ کو دلچسپی ہو تو ضرور اس ویب سائٹ پر جائیے گا۔ تو سائنس کی دنیا سے آج بس اتنا ہی، کچھ اور خبروں کے ساتھ، کچھ نئی معلومات کے ساتھ میری پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس دوسرے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر زبیر الطیب۔ اور اب سے کچھ دیر کے بعد آپ کا پسندیدہ پروگرام ہوگا میری کہانی۔ یہ ہفتہ وار پروگرام آپ کے لیے پیش کرتی ہیں شہناز عزیز، اور پروڈیوسر ہوں گی سعدیہ اسد۔ تو اپنے پروگرام کا انتظار کیجیے، اور خالد حمید کو اجازت دیجیے گا اگلے نیوز شو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔